الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدات او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے اور جب بھی ماہ ربیع الاول آتا ہے تو امت مسلمہ خاص طور پر اپنی تقریبات میں اور خطیب حضرات اپنے جمعۃ المبارک کے خطبات میں محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں. ذکر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے کسی سال مہینے اور دن کا محتاج نہیں ہے. یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور دنیا میں کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں دنیا کی کسی نہ کسی گوشے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کا شرف بخشا. آج ہم اگرچہ دیکھتی آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے شرف سے بظاہر محروم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ کی تعلیمات اور شمائل نبوی پر مشتمل لٹریچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مطہرہ، حسن و جمال کو بھی جھلکتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی سیرت مطہرہ سے بھی شناسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حقیقی شبیہ یا تصویر موجود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، کیونکہ شرک کا آغاز نسل انسانی میں ایسی ہی ہستیوں کی مقدس تصاویر کی پرستش سے ہوا. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ پانچ محترم ہستیاں تھیں جن کی تصاویر بنائی گئیں اور بعد میں اسی سے شرک کا آغاز ہوا۔ دنیا میں جس قدر تصاویر محبوب کریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں وہ سب فرضی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ نیٹ پر موجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار مبارک یا آپ کی مرقد شریف کی تصویر بھی سراسر فرضی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پانچ کونی ایسی دیوار بنا دی تھی محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ارد گرد جس میں کوئی دروازہ نہیں، اور یہ کام بہت پہلے ہو گیا تھا، لہذا آج اگر نیٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی کوئی تصویر لوگ دکھاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو وہ سراسر فرضی ہے، آپ کے روضہ اطہر اور قبر مبارک تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے مدینہ منورہ میں خاص دروازہ کھولا جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور باہر کی دیوار کے درمیان کا حصہ ہے جو ان کے لیے کھولا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک اس وقت سے دیوار کے اندر محدود ہے، دور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ البتہ بعض صحابہ نے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر کشی کی ہے، اس تصوراتی تصویر سے جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ حسن و جمال، ذہانت و شجاعت، صبر و استقامت، دیانت و صداقت، عالی ظرفی و سخاوت، فرض شناسی و ایثار، آواز نہ بڑھانا، وقار و انکسار اور فصاحت و بلاغت جیسی صفات سے مکمل مزین شخصیت۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا جمیل ہے، حضور اجمل ہیں، دنیا شریف، دنیا میں بہت سے شریف ہیں، حضور اشرف ہیں، لوگ کامل ہوں گے، حضور اکمل ہیں، احسن ہیں، اجمل ہیں، اشرف ہیں، اکمل ہیں۔ ارشاد نبوی ہے وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَبْيَزُّ الْوُجُوهِ، اللہ کا تقوی چہروں کو روشن کر دیتا ہے، اور نبوت تو تقوی اور ایمان کی معراج ہوتی ہے، یقیناً آپ کا چہرہ انور نور ایمانی سے دمکتا چہرہ تھا۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آپ کے رخ انور کے ذکر کرنے والے اور زیارت کرنے والوں نے آپ کے رخ انور کا مختلف انداز سے اور مختلف الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ یہود کے ایک عالم جن کا نام حسین ہے، سواد کے ساتھ حسین تھا، ہجرت نبوی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تو چہرے انور پر نگاہ پڑتے ہی کہا، ھذا الوجہ لیس بوجہ رجل کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کسی غلط بیانی کرنے والے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا، ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسم گرامی عبداللہ رکھا، اور یہی عبداللہ ابن السلام ہیں جو یہود کے عالم دین تھے، بہت بڑے. ابو رمسہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. چہرہ دیکھتے ہی میں نے کہا واقعتاً ایسا چہرہ کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے، عام آدمی کا نہیں. ایمان لائے. مدینہ منورہ سے باہر ایک تجارتی قافلے نے پڑاؤ ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آپ کو ایک اونٹ بہت پسند آیا، سودا کیا، معاملہ طے ہوا، اور یہ کہہ کر اونٹ ساتھ لے آئے کہ ابھی گھر سے جا کے پیسے بھجوائے دیتا ہوں. بعد میں قافلے والوں کو تشویش ہوئی کہ جان پہچان کے بغیر ہی معاملہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کون ہے. حضرت طارق ابن عبداللہ خود اس قافلے میں شریک تھے. فرماتے ہیں جب یہ خسر پسر شروع ہوئی تو سردار قافلہ کی خاتون بول پڑی اور اس نے کہا کہ لوگوں مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، ایسا لگتا تھا گویا چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہے. وہ کبھی تمہارے ساتھ معاملے میں گڑبڑ نہیں کرے گا. اگر وہ اونٹ کی رقم نہ دیں تو میں اپنے پاس سے ادا کروں. کچھ دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ طے شدہ رقم بھجوائی بلکہ زیادہ مقدار میں کھجوریں بھجوائیں. حضرت ابو قرصافہ بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو ان کی والدہ اور خالہ بھی ان کے ہمراہ تھیں. واپسی پر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ خوبرو کسی کو نہیں دیکھا، بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے منہ مبارک سے روشنی نکل رہی. ربی بنت معوض فرماتی ہیں کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، آپ کا چہرہ ایسے روشن کہ جیسے چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت جابر بن سمرہ چاندنی رات ہے، مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور سرخ رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، اور ادھر چودھویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں بس میرے دل میں یہ بات آ گئی، کبھی میں حضور کو دیکھتا اور کبھی چمکتے چاند کو دیکھتا، بار بار کمپیریزن کرتا رہا، دیکھتا رہا کبھی ادھر کبھی ادھر. بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام عامر ابن فہیرہ یہ ساتھ تھے. قبیلہ خزاع کی ایک بڑھیا ام معبد کے خیمے کے پاس سے اللہ کے حبیب گزرے تو کچھ دیر رکے، کچھ ان سے طلب کیا کھانے کو، معلوم ہوا یہاں تو کچھ نہیں ہے، تو مریل سی ایک بھوکی بکری دیکھی کہ یہ کیوں کھڑی ہے. کہا کمزوری کی وجہ سے रेवड़ के हमराह चरने नहीं जा सकी थी, इसलिए इसको यहां रोक लिया है। अल्लाह के हबीब ने उस पर हाथ फेरा, पानी से उसके थन धोए तो थनों से दूध जारी हो गया, खुद भी पिया, हमराहियों को भी पिलाया, कुछ बच गया। उम्मे मामद के खामन जब आए तो हजरत उम्मे मामद ने आने वाले और गुजरने वाले मेहमान का तारुफ कराया, पूछा कि दूध कहां से आया है। तो उम्मे मामद ने सारी सूरत हाल बताई और खामन से इस कुरैशी जवान का जो नक्शा खींचा, बड़ी तफसील के साथ सीरत की किताबों में शमाइल तिर्मिज़ी में मजकूर है, लेकिन उसका खुलासा यह है कि कअन्न शम्स तजरी फी वजही ही, ऐसे लगता था जैसे सूरज उनके चेहरे में गर्दिश कर रहा है। इसीलिए हजरत आयशा फरमाया करती थी कि मिस्र की औरतें अगर हुजूर को देख लेती तो उन्होंने यूसुफ को देखा था तो उंगलियां काट ली थी, मेरे हबीब को देखती तो कलेजे काट लेते। कलाम फरमाते तो दांतों से चमक निकलती थी। खुद फरमाया अल्लाह के हबीब ने, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल अदबनी फअहसन अदबी वनशअतु फी बनी साद, मेरी लिसानी तरबियत खुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाई है और मेरे ज़ौक़े अदब को बहुत उम्दा बनाया है। उती तो जवाम अल कलीम बिजवामे अल कलीम, मुझे जवामे अल कलीम की खूबी दी गई है, मुख्तसर तरीन अल्फाज और मानी बहुत वसी तरीन। सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी सुन्नत या आपका तरीका जिंदगी क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस्वे हसना के 17 निकात बयान फरमाए और वो 17 निकात ऐसे हैं जैसे कूजे में समंदर बंद कर देना। उन पर मैं चाहूंगा आपकी तवज्जो हो। हुजूर ने फरमाया, अल मारिफतु रास माली, मारिफत हकीकत को पा लेना, इरफान मेरा सरमाया हयात है, मारिफत नफ्स मारिफत इलाही अपनी खुदी को पहचान लेना और अपने आप से आगही। मुझे अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। कुरान ने बार बार कहा है वफी अनफुसिकुम अफला तुम सिरून, अपने आप में जरा झांक के देखो तुम गौर क्यों नहीं करते हो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, आफाक में फैली हुई हमारी कुदरतें और तुम्हारे वजूद के अंदर फैली हुई हमारी कुदरतों के बेपनाह निशानात, ये सब कुछ अल्लाह की अजमत को पहचानने के लिए बड़े सामान हैं। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मारिफत का सरचश्मा गौर व फिक्र है और कुरान करीम में तदब्बुर ताअक्कुल गौर व फिक्र के लिए 756 मरतबा हुक्म आया और कहा इन शर्रत दवाब इंदल्लाह अस्सुम्मुल बुक्मुल लदीन ला याकिलून, बदतरीन चौपाए हैं वो लोग जो गुंगे बहरे बनकर जिंदगी गुजार देते हैं, अक्लो शऊर से काम ही नहीं लेते। अल मारिफत रासु माली, मारिफत मेरा सरमाए हयात है, मेरा रासुल माल है, मेरा सरमाया है, मेरे اللہ کی عظمت کی پہچان اور اپنے آپ کی پہچان. اور میرے بزرگوں اور دوستو، معرفت نفس سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے کریئٹر کو بھی پہچان لیتا ہے. جس نے خود کو پہچانا، انسانی جسم سے جو کچھ بھی خود بخود نکلتا ہے وہ سب غلاظت ہے. آپ دیکھ لیجئے، آنکھوں میں سے گند نکل رہی ہے، کانوں میں سے میل نکل رہا ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، منہ سے تھوک نکل رہا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ نے انسان کو اپنی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار اس لیے بنایا کہ اس نے اپنے وجود سے اور اپنی بے بسی اور بے کسی کی کیفیت سے اپنے قادر مطلق رب کو پہچان لیا. انسان پر اپنی عبدیت کی حیثیت واضح ہو تو الوہیت کے ایقان کے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے. پھر وہ فرعون، حامان، قارون یا خود ساختہ الہ نہیں بنتا، بلکہ جتنا عروج اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ رب کا عاجز بندہ بنتا چلا جاتا ہے. رب کو جب بھی اپنے عظیم بندوں پر پیار آیا تو اللہ نے ہمیشہ ان کا تذکرہ اپنے عبد کے ساتھ کیا. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب، سبحان الذي اسرا بعبده. حضرت داؤد کا ذکر کیا، نعم العبد. معرفت الہی سے انسان موحد بنتا ہے اور مظاہر قدرت کی حقیقت کا انکشاف انسان پر ہوتا ہے. دوسری، فرمائے العقل و اصل و دینی، عقل میرے دین کی بنیاد ہے. لہذا مسلمان عقل و شعور کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں، جہالت سے دور ہوں. والذین اذا ذکروا بآیاتہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایمان والے جب اللہ تعالی کی قدرتوں کی نشانیاں اور اللہ تعالی کے احکام اور اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان ہوتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں تو گونگے بہرے بن کر، اندھے بہرے بن کر نہیں رہتے، عملی اور علمی اور عملی زندگی گزارتے. حدیث میں آتا ہے، ان المؤمن یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام، ایمان والا قیامت کے دن اپنی نمازوں کو لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، حتی ذکر سہام الخیر کلہا، یہاں تک کہ عبادت بجا لانے کی جتنی شکلیں ہیں سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقل. ہم جزا جو اعمال شعوری کیفیت کے ساتھ، جس صدا کی شعوری کیفیت کے ساتھ بجا لایا تھا اسی کے مطابق اس کو جزا دیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، مغرب نے عقل کو استعمال کیا، محنت کی، اور ہم صرف پترم سلطان بود کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے دشمن ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گئے، انہوں نے ہم سے یہ راز چھپائے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. آپ کو پتا ہے کہ اسکولوں میں سوشل سائنسز تو پڑھائی گئیں اور ان کو رواج دیا گیا، لیکن دوسرا راستہ ہم پر بند کیا گیا، لیکن قدرت نے تو نہیں چھپا. بے عقلی زندگی اللہ کو پسند نہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جہنم کے لیے بن گئے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے ذہن دیا، انہوں نے عقل و شعور سے سمجھ سے کام ہی نہیں لیا. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے، ہماری بات پر کان ہی نہیں دھرتے. لَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی، ہماری بکھری ہوئی قدرتوں پر کبھی ان کی نگاہ ہی نہیں پڑی. اللہ اکبر، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. دیکھو تو صحیح, زمین ایک جیسی ہے, ادھر ایک کھیت ہے ادھر ایک کھیت ہے, اس میں کہیں آم کا پودا ہے درخت ہے, کہیں ساتھ ہی نیمبو کا پودا ہے, نیچے بیلے ہیں, کہیں انگور ہیں, کہیں خربوز ہے, کہیں تربوز ہیں, کہیں مالٹا ہے, کہیں اور کوئی پھل ہے. یسقا بماء واحد, سب کو پانی ایک جیسا مل رہا ہے لیکن ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے. کون ہے جو شوگر کین کے نیچے میٹھے کی پوڑیاں رکھ رہا ہے اور کلی کے نیچے خوشبو اور سفید رنگ کی پوڑیاں رکھ رہا ہے اور گلاب کے پھول کے نیچے سرخ رنگ اور خوشبو کی پوڑیاں رکھ رہا ہے اور تربوز کی اندر کی سرخی کو باہر کی سبزی سے نہیں ملنے دیتا اور سیب کی باہر کی سرخی کو اندر کی سفیدی سے نہیں ملتا, نہیں ملنے دیتا. الہم مع اللہ, کوئی اور بھی کوئی الہ ہے یا یہ ساری چیزیں خود بخود بنتی چلی جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ہم نے ان کو کان دیے ہیں, ہماری بات پہ کان ہی نہیں دھرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپائے ہیں چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون, غفلت کی زندگی گزارنے والے. میرے بزرگوں اور دوستو, غفلت کو زندگی سے نکالنا ہے. مسلمان مومن غافل نہیں ہے, مومن شعوری مسلمان. ملت اسلامیہ کی نشأت ثانیہ رینسان اور احیاء علوم کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقل, ایسی عقل اور ایسا شعور جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع ہو اس کو اپنی اساس بنائیں. تیسرا فرمایا الحب اساسی, محبت میری زندگی کی اساس اور بنیاد ہے. بنی نوع انسان سے محبت, ہمدردی اور غم گساری, عدل و احسان, ایثار و قربانی, اپنوں پرایوں کے لیے رحمت. آپ صرف رحمت للمؤمنین نہیں ہیں, رحمت للمؤمنین بھی ہیں. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم, آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. محبت میری اساس ہے, اللہ کے لیے محبت. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اور این المتحابون, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا جبکہ میرے عرش کے سائے کے سوا کہیں موجود کوئی سایہ نہیں ہوگا. وجبت محبتی للمتحابین فیا, المتزاورین فیا, المتبادلین فیا, میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے, میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے, میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے جانے والے اور میری خاطر ایک دوسرے کے لیے فکر کرنے والے, ان کے لیے میری محبت یقینی ہو جاتی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, اس دین کی اساس ہی محبت ہے, یہ تو محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے. والشوق مرکبی, شوق میری سواری ہے, طلب اور جستجو یا آرزو جس سے زندگی میں تحریک پیدا ہوتی ہے. آپ کو اپنے مشن سے لگن تھی اور اسے پورا کرنے کی طلب اور جستجو رہتی تھی. اور میرے بزرگوں اور دوستو, قرآن کہہ رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ, اس غم میں آپ اپنی جان گھلا دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اس سطح کا شوق, کسی قوم کے اندر سے شوق طلب اور جستجو اگر نکال دی جائے تو وہ مردہ قوم ہے. اپنے مقصد کو پا لینے کا شوق, اور اپنی طلب کے حاصل کر لینے کی آرزو، یہ میرا مرکب ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے شوق طلب علم اور جستجو رضائے الہی اور یکسوئی اور رغبت، معاف کیجئے، ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید۔ قرآن میں تو نصیحت ہے ان کے لیے جن کے اندر لگن ہے، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، یا بات کو اس انداز میں سنتا ہے کہ اپنے کان بچھا دیتا ہے۔ اہل جہنم کل قیامت کے دن کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اللہ والوں کی بات پر کان دھرتے یا کم از کم خود عقل و شعور سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، قرآن کریم میں اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا وذکر اللہ انیس، پانچویں بات وذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا مونس ہے، انیس انس رکھنے والا، محبت کرنے والا۔ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کو بہت یاد کرتا ہوں، بلکہ فرمایا اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد مجھے بہت محبوب اور مرغوب ہے، اس ذکر سے میرا دل مطمئن ہوتا ہے، میں سکون پاتا ہوں۔ چھٹی بات وثقت کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد، اپنی ذات پر اعتماد، اپنے رفقا پر اعتماد، اللہ پر اعتماد توکل ہے۔ توکل یعنی وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، حتیٰ کہ کافر بھی اگر کوئی محنت کرے اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں ہوتی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں کفار بھی اگر کوئی محنت کرتے ہیں تو ان کے اعمال کا صلہ ہم ان کو دنیا میں نپٹا دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ توکل محنت کے نتائج، محنت کرنے کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑنے کا نام توکل ہے، محنت نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام توکل نہیں ہے۔ خود اعتمادی، زندگی کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اعتمادی، اسی طرح رفقا پر اعتماد اور ان کا اعتماد حاصل کرنا، اعتماد مجموعی طور پر قوت اور طاقت کا خزانہ ہے، اور قیادت کی لازمی صفت ہے کہ اسے قوم کا اعتماد حاصل ہو۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں اور ان کا اعتماد آپ کو حاصل ہے۔ اور ساتویں بات الحزن رفیقی، غم، غم عشق الہی، اللہ سے تعلق اور اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا درد، یہ میرا رفیق ہے۔ غم ذات، غم انسانیت، آپ کو غم ذات نہیں تھا، غم انسانیت تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تم جہنم میں آگے بڑھ رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ اور آٹھویں بات العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، علم حضور فرما رہے ہیں۔ دیکھیے نماز کا ذکر بہت بعد میں آیا، زکوٰۃ کا تو ہجرت کے بعد فائنل ڈیسیژن ہوا، روزے کی فرضیت کا ذکر بھی ہجرت کے بعد آیا، اور حج تو بالکل آخری ایام میں، آخری سالوں میں فرض ہوا۔ سب سے پہلی ہدایت جو اس امت کے لیے بطور صورت وحی آئی ہے وہ اقرا، پڑھ گئے، اور جس دور میں یہ پانچ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں بقول علامہ برادری کے مکہ مکرمہ میں صرف 15 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن امت کو حکم پڑھنے کا آیا. العلم سلاحی، علم میرا ہتھیار ہے، میں علم کے ذریعے سے تسخیر کروں گا، اور علم میں تسخیر کی قوت ہے. موضوعی علم انسان کے اندر پوشیدہ قوتوں کا پتہ دیتا ہے، اور معروضی علم حقائق اشیاء کا علم، اور ماورائی علم اللہ کی صفات اور آیات کی معرفت، یہ میرا ہتھیار ہے. اور فرمایا الصبر رضائی، صبر میری اوپر کی چادر ہے، جسے میں اپنے اوپر ایسے ہی لازمی رکھتا ہوں جیسے آدمی چادر اپنے اوپر اوڑے رکھتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے. خود اللہ فرما رہے لتبلغن فی اموالکم وانفسکم، تمہیں مالوں کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے اور مشرکین ہندو وغیرہ کی طرف سے تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اپنے وین پر قائم رہنا ہے، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے، اپنے نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ برقرار رکھنی ہے. جو اس طرح کا اپنے نظریے پر استقامت کا اظہار کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے گا وہ بڑا کام کرنے والا ہے. دسویں بات الرضا غنیمتی، رضا الہی حاصل کرنا میرا مال غنیمت ہے، یعنی میری زندگی کی تمام تر محنت اور کوشش اور جہد کا مقصد رضا الہی حاصل کرنا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں، سیرت طیبہ کی دیکھ لیجئے، تمام تر حضور کی محنت کا مقصد حقیقی طلب رضا الہی، اور ہمارے اعمال کے بجا لانے کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا طلب کرنا ہے کہ ہم سے ہمارا خالق راضی ہو جائے. اور گیارہویں بات العجز و فخری، عجز اور انکساری اور تواضع میرا سرمایہ افتخار ہے. اللہ کائنات کے سردار ہیں اور فرماتے ہیں عجز و انکساری میرا سرمایہ افتخار ہے. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، میں چاہتا ہوں میں مسکنت کی حالت میں زندگی گزاروں، تیرا مسکین، دنیا میں کسی کا نہیں، تیرے حضور مسکنت ہو، مجھے دنیا سے غنا نصیب کر. اے اللہ میں اس بات کو تسلیم کرتا رہوں کہ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے فقیر. اور بارہویں بات الزہد حرفتی، زہد میرا پیشہ ہے، میرا معمول ہے، میں زندگی میں انسانی ضروریات کو ضرورت کے دائرے تک رکھتا ہوں، انہیں مقصد حیات نہیں بناتا، انہیں مقصد حیات نہیں بناتا. مقصد حیات اللہ کی رضا ہے، ضروریات زندگی کا حصول ضرورت کی حد تک نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض دفعہ تو فرض ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، لیکن ان کا اپنا مقام اور اس دائرے تک رکھتا ہوں. اور تیرہویں بات الیقین و قوتی، یقین میری طاقت اور توانائی ہے. علم الیقین جو عقل سے حاصل ہوتا ہے، عین الیقین جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، اور حق الیقین جو تجربے سے حاصل ہوتا ہے. یقین کی قوت کے بغیر عقائد اور ایمانیات بے جان ہیں میرے بزرگوں اور دوستو، اور یہ یقین ہم سے چھینا جا رہا ہے. معاف کیجئے، لٹریچر مستشرقین اورنٹیلزم کے ذریعے سے اور میڈیا میں ایسے لوگ کے جو دین کے بارے میں پوری شناسائی نہیں رکھتے، وہ جب دین کی تشریح اور تعبیر کرنے کے لیے اترتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو کے ذہنوں کو شک زدہ کر دیتے ہیں. اور مومن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس آیت پر ذرا غور کیجئے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک کو درمیان میں نہیں آنے دیتے، شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک ایک دراڑ ہے جو اگر شیشے میں پڑ جائے تو پھر چاہے جتنا مرضی آپ اس کو جوڑتے رہیں وہ جڑ نہیں پاتا ہے. ایمان شک سے بالکل پاک ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور تشکیک کی دراڑ ایمان کی عمارت کو متزلزل کر دیتی ہے. قرآن، صاحب قرآن، احادیث اور احکام کے بارے میں شک کو بالکل ذہن سے نکالیں. اور چونکہ وقت محدود ہوتا ہے میں چاہتا ہوں سب کا ذکر ہو جائے. چودہویں بات، الصدق شفیعی، سچائی میرا شفیع اور حامی ہے. زبان اور دل کی ہم آہنگی اور قول و فعل میں تضاد نہ ہو، سچائی. حضور نے فرمایا مومن اور گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. واجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور، بتوں کی گندگی سے بھی بچاؤ اور جھوٹ کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور پندرواں، الطاعت حسبی، طاعت الہی میری کفایت کرنے والی ہے. یعنی جو چیز مجھے کام آئے گی وہ اطاعت پروردگار ہے. اور سولہویں بات، الجہاد خلقی، دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت صرف کر دینا، کفار سے، شیطان سے اور نفس سے، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جد و جہد مجھے ایسے ہی عزیز ہے گویا کہ یہ میرا مزاج ہے. اور سترویں بات، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی، سترویں بات حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو وہ یہ جو علماء بیان کرتے ہیں، ایک معنی بیان کرنے کو جی چاہتا ہے. پہلا معنی تو یہی ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. حضرت بلال سے حضور فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال، رحنا یا بلال، بلال اذان کہو، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ. تمہارے اذان دینے سے اور نماز کے لیے تیاری سے ہمیں راحت ہوتی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ مومن کے اعمال حضور کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو کون ہے وہ خوش نصیب کہ جن کے اعمال جب حضور کے ہاں پیش ہوں تو حضور کی آنکھیں ان کی طرف سے ٹھنڈی ہو جائیں. ہاؤ، جتنا ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کریں، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. جب اللہ کے حبیب کی آنکھیں ہماری طرف سے ٹھنڈی ہوں گی تو پھر ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اور پھر واقعتاً حضور فرمائیں گے یہ میرے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.